راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے، ما من مسلم يصلي علي صلاة تعظيما لحقي إلا خلق الله من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ويقول له صلي على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة۔ کوئی مسلمان مجھ پر درود محض میرے حق کی وجہ سے نہیں پڑھتا مگر اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اور اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی پر، پس وہ قیامت تک اس پر درود پڑھتا رہے گا۔
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد،
فرشتہ درود بھیجتا رہے گا
یعنی رحمت کی دعا کرتا رہے گا۔
سبحان اللہ،
مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت۔ قرآن و حدیث میں علم دین پڑھنے اور پڑھانے کی شان و عظمت بیان کی گئی، اسی طرح علماء کی صحبت کے بھی فوائد بیان کیے گئے۔
سبحان اللہ،
حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی لینے علماء کرام کی صحبت کے جو فائدے بیان فرمائے ہیں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص عالم کی صحبت میں جائے تو اس کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں، اگرچہ اپنی کوشش سے اس علمی مجلس میں کوئی فائدہ حاصل نہ کرے۔ جب تک اس مجلس میں رہتا ہے گناہوں سے بچتا ہے، طلبہ علم دین میں شمار کیا جاتا ہے، علم دین کا ثواب پاتا ہے، مجلس سے علم پر نازل ہونے والی رحمتوں میں شریک ہو جاتا ہے، جب تک علمی باتیں سنتا ہے عبادت میں ہے، علم و علماء کی عزت اور جہالت اور گناہوں کی ذلت سے واقف ہو جاتا ہے، جب ان علماء کی کوئی مشکل بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا دل ٹوٹتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں ٹوٹے دل والوں کے پاس
ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ،
میں شاہ نشین ٹوٹے دل کو نہ کہوں کیسے، ہے ٹوٹا ہوا دل ہی مولا تیرا کا شان۔
سبحان اللہ،
اللہ پاک ہمیں بھی علماء کرام کی صحبت سے فیضیاب فرمائے۔ اس پروگرام کے مختلف سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، تیرا خلق سب سے اعلیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، راہ علم کی مشقتیں، علماء کرام نے جو علم دین سیکھتے ہوئے مشقتیں برداشت کی انہیں بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا بھی اس پر ذہن بنے اور ہم بھی راہ علم میں آنے والی مشقتوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب کے کچھ ہم ٹپس بھی لیتے ہیں، طبی معلومات بھی حاصل کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم خوب خوب علم دین حاصل کریں گے، آپ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ خوب فائدہ ہوگا۔ اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔
راہ علم راہ جنت۔
جی حضور، آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کس انداز مبارک اور خلق عظیم کا بیان ہوگا؟
میرے نبی کی ہر ادا لا جواب۔
ماشاءاللہ،
آج جو ادائے مصطفیٰ بیان ہوگی وہ ہے مساوات۔ اکویلٹی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے، اس میں مقام عرفات پر آپ نے قیام فرمایا. جہالت کے دور میں قریش اپنے آپ کو چونکہ افضل و اعلیٰ عرب میں سمجھتے تھے، تو یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، سب سے الگ ذرا اپنے آپ کو نمایاں کرتے. تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مساوات قائم کرنے کا فرمایا، اور اس موقع پر جو آپ کا ارشاد ہے، آپ کا تاریخی خطبہ ہے، ہسٹوریکل اسپیچ جو آپ کی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارے باپ آدم علیہ السلام ایک ہے. سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر، عجمی مینس نان عرب یعنی غیر عرب، اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کے سبب ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر مساوات کا بیان فرمایا، اور پھر مساوات آپ کے کردار مبارک میں، آپ کے اوصاف مبارک میں بھی ہیں، ازواج میں مساوات، غلاموں میں مساوات، مہاجرین و انصار میں مساوات، پھر آپ کے حسن اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی اچھی گفتار، آپ کی توجہ، آپ کی عطائیں، آپ کی عنایتیں، آپ کی شفقتیں سب کے لیے عام ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آقا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ ہمیں نصیب فرما دے.
تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن اخلاق تو سبھی کے لیے ہوا کرتا تھا، اور سب پر ہی شفقتیں ہوا کرتی تھیں. تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا جو انداز مبارک تھا یا ازواج مطہرات کے ساتھ تھا، تو کچھ اس کی جھلک بھی بیان ہو جائے.
یہاں اگر کسی تقریب میں جائیں نا، تو یہاں جو ایک انداز میں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کچھ عام افراد کے لیے سیٹیں ہوتی ہیں، کچھ وی آئی پی ہوتی ہیں، اور پھر ساتھ کچھ ایریا اس طرح کا ہوتا ہے جو وی وی آئی پی ہوتا ہے.
صحیح.
تو یہ الگ سے تقسیم یہاں ہوتی ہے. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہونے والوں کا انداز دیکھیں، تو جس کو جگہ جہاں جگہ ملے گی وہیں آ کر بیٹھ جائے.
سبحان اللہ.
اکابر صحابہ بھی موجود ہیں اور دیگر آنے والے افراد بھی موجود ہیں. اس میں خاندان قریش والے بھی ہیں، کہ عرب میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ جو ہے قریش سمجھا جاتا تھا.
سبحان اللہ.
اور عرب کے دیگر قبائل والے بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، اور ان آنے والوں میں اس دور کی اگر بات کریں تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بھی اسلام سے ہٹ کر اگر وہاں کے معاشرے کا اگر ہم انداز دیکھتے ہیں، تو سب سے نیچ جن کو سمجھا جاتا تھا اور جن کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی وقعت نہیں تھی،
غلام،
جن کے کوئی حقوق نہیں تھے، وہ غلام تھے، لونڈیاں اور غلام. اس بارگاہ کا انداز یہ ہے کہ یہاں قریش والے بھی اسی انداز میں بیٹھے ہیں، دیگر بھی اسی انداز میں بیٹھے ہیں، غلام بھی وہیں آ کر بیٹھے.
بڑی پیارا شعر یاد آ گیا، تم کو تو غلاموں سے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ایسی محبت ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو.
کیا نماز کے انداز کو اگر ہم دیکھیں، نماز میں صفوں کی ترتیب ہے نا، تو اس میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ پہلی صف میں فلاں آئے گا، فلاں
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود
سارے آئیں گے،
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواب.
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ادارے کا ہیڈ وہاں کھڑا ہے، اس کے ساتھ بالکل گیٹ کیپر یا اس ادارے کا جو نچلا فرد ہے کوئی، وہ بھی اسی کے ساتھ آ کر کھڑا ہے.
بھائی ان میں سے کتنوں کو جو بظاہر خاندانی لحاظ سے نیچ سمجھے جاتے تھے، ان کو اسلام نے امام بنا دیا، وہ بڑے بڑے خاندان والے پیچھے اس کے کھڑے ہیں.
ہاتھ بھائی وہی علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو اس کا حل ہے وہ آگے آ جائے.
بلکہ وہ جو کفار قریش، تو وہ غریب صحابہ کی وجہ سے قریب نہ آنا اور اللہ تعالیٰ کا پھر اس پر ارشاد فرمانا.
جی آپ فرمائے رہے ماشاء اللہ، کہ دیکھیں کہ اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا جل جلالہ، کہ وہ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان کو اس وجہ سے دور کیا جائے کہ یہ رئیس آ رہے ہیں، سردار آ رہے ہیں، مالدار لوگ آ رہے ہیں،
جب ہم آئے تو ان کو ہٹا دیا
ہٹا دیں۔ وہ اس پر فیل کرتے تھے، بلکہ ہنستے تھے، استغفر اللہ، ان کے لباس پر، ان کے انداز پر، ان کے اسلام آوری پر۔ اور کفار قریش یہ بکواس کرتے تھے کہ ان کی کچھ غرض ہے، ان کی کچھ تما ہے، لالچ ہے، یہ مخلص نہیں ہے۔ اور قرآن نے، رب کائنات نے ان کے اخلاص کی گواہی دی۔ تو اسلام نے مساوات قائم کی، اور اب ہمیں اپنے شاگردوں میں، اپنے بچوں میں، اور جس کی ایک سے زیادہ، ایک وقت میں اسلام نے اجازت دی، وہ شرائط، اس کی وہ جو معاملات جو بھی ہیں، چار نکاح کیے جا سکتے ہیں،
عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔
جی، اب مساوات کا معاملہ، حقوق کا معاملہ وہاں بھی آئے گا، ایک سے زیادہ بہنیں اس کے تعلق سے، ایک سے زیادہ بھائی اس کے تعلق سے، اور مرید۔ تو یہ سارے، اب ایک مالدار ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک بڑا زبان چلانے والا ہے، اور ایک بیچارہ اتنا نہیں بولنا جانتا، اور ایک وہ ہاں میں ہاں بہت ملاتا ہے، شاگرد، دوست، بچہ، اولاد، اور ایک ایک اس کو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ تو اولاد تو ہے نا، شاگرد تو ہے نا، وہ اس کو سبق یاد نہیں ہو رہا، طالب علم تو ہے،
ان باتوں کا پتہ ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ استاد کیا کر رہا ہے، خاندان کا بڑا کیا کر رہا ہے، فیملی کا بڑا کیا کر رہا ہے، یعنی اس کی ترجیح زیادہ ادھر ہے، توجہ زیادہ ادھر ہے، مجھے سمجھتے کچھ نہیں ہے، یہ تو پتہ ہے۔
جی،
یوں لگتا ہے یہاں پر بھی مساوات کی بجائے ہم ترجیح کو تلاش کریں۔ مثلا اگر کوئی کند ذہن ہے اور ایک طرف ذہین ہے، تو ترجیح تو کند ذہن کی بنتی ہے۔
ماشاء اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔
تو یعنی مساوات تو اس جہت سے بات کی جا رہی ہے نا کہ آپ دوسرے کو ترجیح دیں۔
اس کو پہلے یہ دل کے اندر ہے کہ میں غریب آدمی، مجھے کون پوچھے گا۔ وہ دیکھے نا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس وہ سیٹھ، اور اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اور وہ سیٹھ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں حاضر ہے، حجام صاحب آ گئے، اب وہ آ کر تذبذب میں کہ میں کہاں بیٹھوں، تو اعلیٰ نے فرمایا کہ جناب آپ آئے، ان کے ساتھ ہی بیٹھیں، اسلام کے اندر کوئی اس میں تفریق نہیں ہے۔ اور وہ سیٹھ نے بڑا موڈ بنایا، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں بھی پسند نہیں کرتا اس کے پاس جانا، کہ یہ تو متکبر شخص ہے۔ تو خیر، نیکی، پرہیزگاری، علم، عمل، اس کی وجہ سے۔ ہاں، یہ تو استاد صاحب بالکل وہ ایک بات ہے کہ سید صاحب ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، آپ کی اولاد سارے کو اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، اور دنیاوی کام دھندے کر رہے ہیں، یہ ایک بچہ آپ کا علم کی طرف آ گیا، یہ علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کی رعایت کی جائے گی، اس کا خیال کیا جائے گا۔ اسی طرح بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، ترجیح کس کو دی جائے گی؟
بچیوں،
بچی کو، کیونکہ اس کے دل میں پہلے ہی ہے۔ اچھا، ایک کماؤ پتر ہے اور ایک ویلا پتر ہے، تو جو فارغ ہے بھائی، اس غریب کو ابھی وہ نوکری تلاش کر رہا ہے، یا اتنی صلاحیت نہیں بیچارے میں، اس کو یہ احساس تو نہ پیدا ہونے دیں کہ بھائی میرا چونکہ معاملہ ایسا ہے، اس لیے مجھے ترجیح نہیں دی جا رہی، مجھے ماں باپ پوچھتے نہیں۔
امیر اہل سنت کی ایک ادا یاد آ رہی، ناظمین کرام عالمی مدنی مرکز میں حاضر تھے، یہ چند سال پہلے کی بات ہے، تو رات کا پچھلا پہر تھا، تو ایک ناظم صاحب نے اپنے کسی طالب علم کی کارکردگی بیان کی کہ تنظیم المدارس میں پورے پاکستان میں نمایاں پوزیشن ان کی آئی ہے، تو ان کے لیے کوئی تحفہ دے دیں۔ تو امیر اہل سنت نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش رہے، یعنی یوں لگا کہ جیسے توجہ نہیں فرمائی۔ تو سحری کا وقت تھا، سحری کر کے فارغ ہوئے، تو میرے اہل سنت ارشاد فرمانے لگے، وہ کسی ناظم صاحب نے کسی طالب علم کی کارکردگی بیان کی تھی، وہ ہیں، وہ موجود تھے، انہوں نے ذکر کیا۔ تو میرے اہل سنت نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اس کا حوصلہ تو ویسے ہی افضاء ہو چکا کہ پورے پاکستان میں یہ پوزیشن لے چکا،
کیا کرتی ہیں؟
مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے جامعۃ المدینہ کے سب سے نیچے والے تین طلبہ نکالے ہیں، انہوں نے پہلے تین پوزیشن حاصل کی ہے، پہلے تین نمبروں پر آئے ہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، پھر آپ نے ان کو باقاعدہ سے ارشاد فرمایا ناظمین کرام کو کہ جو سب سے نیچے والے تین ہیں نا، سب سے زیادہ کمزور، ان کو میرا سلام دینا ہے،
واہ واہ،
اور میری طرف سے ان کو تحفہ بھی دینا ہے۔
کیا بات،
یہ تحائف کا سلسلہ بھی ہوا۔
یعنی مساوات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترجیحات بنیں گی، ترجیح کی صورت کیا ہے، ایک وہ بھی
ایز پر کنڈیشن بھی ہوگا نا عمر بھائی، جیسا موقع ہے اس کے مطابق،
جیسے بارگاہ رسالت میں کوئی چیز تقسیم ہوتی، اب دائیں طرف
تو وہ الائمن و فلائمن، تو دائیں پھر دائیں،
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ،
میں ترجیح نہیں دیتا
جی، تو پوچھا گیا ان سے،
تبرک مصطفیٰ پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، سبحان اللہ،
یعنی اس میں بھی ترجیح نہیں دی گئی کہ ادھر بڑی عمر والے چلے ادھر ہیں تو ادھر دے دیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے، اور ان کا معاملہ بھی عشق رسول والا ہے.
اچھا اس پر بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو اصول ہے کہ دائیں طرف سے ابتدا کی جائے, یہ میرے آقا نے خود اپنی ذات پر لیا نا, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے کوئی لازم تو نہیں کیا گیا
جی,
لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طریقہ جو رائج فرمایا اس کا کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے.
سبحان اللہ.
کہ آج یہ اگر اس کا خلاف کر دیں تو ان پر کلام کوئی نہیں کرے گا,
بے شک,
لیکن آپ نے اس کا اہتمام فرمایا کہ دائیں طرف والے سے اجازت لی جائے.
ہاں اس میں بھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی صاحب علم ہے عمر میں بڑا ہے تو اس سے اسٹارٹ ہوگا, یہ علماء نے بتایا. اور جو ترجیح کی بات ہو رہی تھی نا عمر بھائی, اعلیٰ حضرت سیدوں کو ڈبل دیتے تھے
جی,
ترجیح دی نہیں دی بھائی, اعلیٰ داڑھی والوں کو ڈبل دیتے تھے ترجیح دے, تو ایک موقع ہوتا ہے اس کے اندر, اچھا کوئی فیل بھی نہیں کرے گا, سب کو پتا ہے کہ سید ہے, سب کو پتا ہے
داڑھی رکھ کے آ جاؤ ڈبل مل جائے گا,
مل جائے گا ڈبل.
مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے مساوات کے تعلق سے سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کرام سے کیا انداز مبارک تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ, جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, ان کے ساتھ ایک برابری کا سلوک کرے, اور جس چیز کو اسلام نے ترجیح کی بنیاد بنایا ہے اسی کو ترجیح کی بنیاد بنا کر اس کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. آئیے اس سیگمنٹ کے آخر میں سوال شامل کرتے ہیں.
میرا نگران پاکستان حاجی شاہد افتاری صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض ہے کہ ماشاءاللہ آپ اس قدر دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں, اور اتنی مصروفیات کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کے لیے کیسے وقت نکالتے ہیں, اور ایک طالب علم کو اپنے گھریلو معاملات میں کیسا ہونا چاہیے؟
اور سوال تو مختصر ہے, جواب بہت اس کا طویل ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ سلسلے کا دوران ہی اس کی اجازت نہیں دیتا. ہر مسلمان کے لیے رول ماڈل میرے نبی کی ذات پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر والوں کے لیے بالخصوص وقت نکالتے تھے. آپ کے اوقات کار کی تقسیم تھی, عبادت کے لیے, تبلیغ دین کے لیے, اور اصحاب فضل صحابہ کے لیے جو فضیلت والے صحابہ ہیں ان کے لیے, گھریلو معاملات کے لیے, پھر ازواج پاک کے لیے, اس طرح پوری تقسیم تھی. تو جو بھی دین کا خادم ہے, امام ہے, خطیب ہے, نگران ہے, رکن شورا ہے, وہ استاد صاحب ہیں, ناظم صاحب ہیں, طالب علم ہیں, تو ایک بیلنس, ایک توازن رکھیں تو اس میں برکت بھی ہوتی, استقامت ہوتی ہے. مجھے الحمدللہ یہ آسانی ہے, فیضان مدینہ فیصل آباد میں میرا متصل ہی گھر ہے, تو میرا وقت جو آنے جانے کے گھنٹے یا دن لگتے ہوں ایسا نہیں, میں ایک دو منٹ میں گھر پہنچ جاتا ہوں, ایک دو منٹ میں اپنی ریکارڈنگ یا سلسلوں کے لیے آ جاتا ہوں, لائیو یا ریکارڈڈ جو ہوتے ہیں. مدنی مشوروں کے لیے مجھے گھر سے آنا ہے یا گھر سے مجھے جانا ہے, اس میں مجھے منٹ لگتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, کوشش ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے, گھر کو بھی وقت دیتے ہیں, دین کو بھی وقت دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے قبول فرما لے.
نگران پاکستان کے جدول کے تعلق سے آپ نے معلوم کیا کہ گھر میں وقت کیسے دیتے ہیں, تو مزید کیا کیا کرتے ہیں, اور ان کی دینی خدمات, ان کی مصروفیات اور دیگر کئی ایک معاملات کے حوالے سے انشاءاللہ ستمبر میں ایک پروگرام آپ دیکھیں گے, خود کو سنواریں, اس میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی نگران پاکستان کے ساتھ, اور اسی جامعۃ المدینہ کے وقت 10:10 پہ آپ اس کو دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے.
اچھا, ایک طالب علم کو کتنا وہ گھر کے معاملات میں, تو اتنا ہو کہ تعلیمی معاملہ ڈسٹرب نہ ہو. اچھا, میں گھر جانا چاہ رہا ہوں, آپ گھر جانا چاہ رہے ہیں, استاد صاحب, طالب, کیوں, کیا نیت ہے, کیوں جانا چاہ رہے ہیں, پراٹھا کھانا ہے؟
پچھلے سلسلے گھر کا پراٹھا تھا, دوبارہ پھر پراٹھا آ رہا ہے.
جیسی بات ہوگی ویسی بات وہ ذکر کیا جائے گا نا. آپ نے کیا گھر کے اندر وہ لسی پینی ہے, گھر کی خاص چاٹی والی لسی پینی, آپ نے گھر کا اچار کھانا ہے, کیا بیچ گھر جانے کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی زیارت, عبادت کا ثواب, ان کی دست بوسی, ان کی قدم بوسی, یا وہاں جا کر وہ موج کرنی ہے, آرام سے کھائیں گے, سوئیں گے, موج کریں گے, فرمائشیں کریں گے,
امی زیارت والا سیشن تو جاتے ہی پورا ہو جائے گا, زیارت کی واپس آ جائیں.
تو اس میں بھی ایک استاد صاحب وہ ایک بیلنس ہوگا نا. جو طلبا روز جاتے ہیں, جو ویکلی جاتے ہیں, جو منتھلی جاتے ہیں, اور جو تین تین ماہ میں جاتے ہیں, ان تینوں میں فرق ہے ان کی کارکردگی میں؟
بالکل.
جو زیادہ جاتے ہیں ان کی کارکردگی, کیونکہ کچھ دو آرزو میں کٹ گئے, دو انتظار میں, کچھ جاتے جاتے حرج ہوتا ہے, کچھ آتے آتے حرج ہوتا ہے, ایک انوائرمنٹ ہے نا. کہیں بھی آپ اے سی میں چلے جائیں، گرم ماحول میں چلے جائیں، ٹھنڈے ماحول میں چلے جائیں، تو جسم کو سیٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. آپ گھر جائیں گے، گھر کے ماحول میں ایڈجسٹ ہوتے ٹائم لگے گا. جامعہ میں آئیں گے، جامعۃ المدینہ میں آتے اس کو ٹائم لگے. یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا ٹائم ہے یہ بھی تو وقت ضائع ہو رہا ہے نا. اچھا، آنے جانے کے رستے کے معاملات بھی تو ہیں. کئیوں کا سفر 6-6 گھنٹوں کے، 10-10 گھنٹوں کے ہیں. تو حتی الامکان طالب علم کو اپنے جامعۃ المدینہ میں رہنا چاہیے تاکہ اس کا وقت میکسیمم اس میں گزرے.
آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں.
راہ علم راہ جنت.
آج ہم ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ ایک عظیم ترین شخصیت کا، اور یہ عظیم ترین شخصیت ہے امام شافعی
سبحان اللہ
علیہ رحمۃ اللہ کا.
نام مبارک کیا ہے ان کا؟
محمد.
محمد سبحان اللہ.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر آپ کا نام رکھا
بات
گیا.
کیا بات.
اور اس نام کی تو ویسی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں.
بے شک بے شک.
اس پر صرف ایک چیز کی طرف اگر توجہ دلاؤں، جو وہ موضوع آ ہی گیا، تو جب بھی اپنے بچوں کا نام رکھیں تو نام یہ رکھیں پہچان کے لیے، اور نام رکھ دیا جائے
ماشاء اللہ.
قیامت کا دن ہوگا، اعلان کیا جائے گا کم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائیے. تو جتنے بھی میدان محشر میں اس نام والے ہوں گے سارے کھڑے ہو جائیں.
واہ واہ سبحان اللہ.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا. تو یہ سارے عرض کریں گے کہ یا اللہ، ہمارا نام بھی تو انہی کے نام پر ہے، ہم تو یہ سمجھے کہ ہمیں پکارا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد فرمایا جائے گا، میرے محبوب کے نام پر تمہارا نام رکھا گیا، اس لیے سارے جنت میں.
کیا بات ہے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. محمد بن ادریس.
محمد بن ادریس آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے. غربت کا یہ عالم تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے شوق تو تھا کہ یہ علم دین حاصل کریں، لیکن اتنا سرمایہ ان کے پاس نہیں تھا کہ ان کی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکے.
اچھا، اس میں ایک بات لگتا ہے کہ کافی ہمارے اقابرین میں نظر آئی ماں، ماں کا کردار. تو یہ بس وہ خوش نصیبی اس کی جس کو ایسی ماں مل جائے، اور بچہ بھی ایسا ہو کہ ماں کا فرما بردار بھی تو ہو. ماشاءاللہ.
نہیں، کئی تو اس طرح کہیں کہ جن کی ماؤں نے محنت کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات.
امام بخاری کی امی نے دعائیں کر کر کے ان کی آنکھوں کی بینائی لے لی تھی. ماں کی دعا تو کیسی ہوتی ہے،
دعا میں درد ہوگا، اثر ہوگا. اور ان کا ایک جذبہ تھا کہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرے.
ماشاءاللہ.
وہ رقت میں دعا کا سلسلہ ہوگا کہ اس کیفیت میں یہ دین کی خدمت جو میں چاہ رہی تھی وہ کیسے کر سکے گا.
سبحان اللہ.
تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی.
کیا بات.
اسے پاک کی والدہ نے بھی تو اجازت دی تھی.
جی، ماؤں کا بڑا کردار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاء اللہ، سید ہاشمی، اتنے اعلیٰ گھرانہ ان کا. اور جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں آپ ہاشمی ہیں، سید ہیں. اور اچھا، غربت یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے اکابرین نے اس کی برکتیں لی ہیں غربت کی. تو ادھر بھی دیکھیں یہ چیز پائی جا رہی ہے.
یہاں کیفیت یہ تھی کہ جو معلم تھے تو وہ اجرت لیا کرتے تھے، طلبہ کو پڑھانے کی فیس لیا کرتے تھے.
اجرت نہیں ہوگی،
فیس کے پیسے نہیں تھے. تو داخلہ لینے کے لیے گئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ فیس ہی نہیں ہے تو میں کیسے پڑھاؤں.
غربت روک نہیں سکتی ہے نا، یہ بتا رہے نا امام شافعی رحمۃ اللہ.
اس پر انہوں نے صرف اگر بیٹھنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے میں کلاس اس طرح سے اٹینڈ نہیں کروں گا جس طرح وہ پیسہ دینے والے کرتے ہیں، لیکن شرکت کی اجازت تو ہو جائے. تو اب کیفیت ان کی یہ تھی کہ دیگر طلبہ لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، سارے سلسلے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ سے نوازا تھا. استاد کے منہ سے جملے نکلتے تو ان کے دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں.
آواز تو پہنچتی تھی نا،
آواز پہنچتی تھی، وہ یاد ہو جاتے تھے.
سبحان اللہ.
استاد محترم نے پھر ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے فیس نہیں لوں گا، جب میں یہاں موجود نہ ہوں تو میری غیر موجودگی میں طلبہ کی نگرانی تمہارے ذمہ ہے.
کیا بات.
تو آپ کا علمی ذوق شوق دیکھ کر، علمی استعداد دیکھ کر، استاد صاحب نے کہا کہ تمہاری فیس لینا مجھ پر حلال ہی نہیں ہے، میں تمہیں فیس بھی لینا پڑھاؤں گا.
اللہ.
تو یوں اس انداز میں آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ پھر آگے بڑھا، اور اس میں کئی طرح کی آزمائشیں تھیں جن آزمائشوں سے آپ دوچار رہے.
کاغذ خریدنے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، اور پھر آپ ہڈیوں پر، ٹھکریوں پر، کھجور کے پتوں پر لکھتے تھے. اور پھر جب گھر میں آتے تو ایک گڑے میں ان کو آپ محفوظ
ذخیرہ کرتے
سیو کرتے تھے. کیسا انداز ہے؟ اب تو بہت آسانی ہے،
ہمارے ہاں تو ہوتا نا یہ مسئلہ تلاش کرنا ہے فلاں کتاب نکالو،
سرچنگ ٹک کر کے، اور
تو اس دور میں وہ ہڈی تلاش کرو، یہ مسئلہ کس پہ لکھا تھا، یہ حدیث کس پہ لکھی تھی،
ہڈی پھر، اچھا ہڈی، پہلے ہڈی کی تلاش ہے، پھر قلم کی تلاش ہے، پھر انک کی تلاش ہے، وہ ایک مسئلہ تھوڑی،
کاغذ تو اس انداز میں جس طرح آج وافر ہے تھا ہی نہیں اس دور میں تو،
جی بالکل نہیں.
اگر ہم یہ ان کی سیرت پاک کو جیسے دیکھ رہے ہیں تو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ دین کی طرف غریب زیادہ آتے ہیں، اور پھر ہم اگر میرا یہ ذہن بنا ہوا یار غربت نہ ہوتی تو میں اتنا آگے بڑھ جاتا، تو شاید غریب ہی آگے زیادہ بڑھ رہے ہیں.
دیکھیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شارح بخاری اور محدث مفسر، بہت شانوں والے ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ اکثر انبیاء نے غربت کو پسند فرمایا، اکثر صحابہ نے غربت کو پسند فرمایا. غور کر لیں تو غریب بڑے خوش نصیب ہیں. یہ آپ دین کے بڑے بڑے خادم جو ہیں نا، ان کو دیکھیں غریب زیادہ نظر آتے ہیں. مالداروں کو مالداری مصروف کر دیتی ہے، پہلے کمانا ہے، پھر کھانا ہے، پھر سنبھالنا ہے.
اکثریت اس اعتبار سے ہے کہ غربا کی کثرت ہے، وگرنہ امیر بھی کئی اس طرح کے آگے بڑھے جنہوں نے اپنے آپ کے
اندر، اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے، منع تو کسی کو بھی نہیں ہے نا.
وہ کثرت غربا،
امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو کتنے بڑے مالدار تاجر بھی تھے، اور تجارت کے اندر نفع سے علماء کو نفع بھی دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت متمول تھے، مالدار تھے، زمینیں اور اس کا سارا حساب کتاب مولانا حسن رضا، ان کے بعد آپ کے چھوٹے بھائی محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، وہ سنبھالتے تھے، اعلیٰ حضرت اپنے کام میں لگے رہتے تھے.
اچھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض شخصیات اس طرح کی نظر آتی ہیں کہ جو پیسہ دے کر گھبرا جاتے تھے. امام شافعی جب علم حاصل کر کے واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے نذرانے وغیرہ دیے، اور اونٹ لدے ہوئے تھے، اونٹوں پر تشریف فرما تھے، گھر میں اطلاع پہنچی کو عالم آ رہے ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو اپنا بیٹا شافعی آ رہا ہے پڑھ کے،
سبحان اللہ.
تو والدہ نے جب دیکھا کہ وہ تو اتنا سارا سرمایہ ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو تشویش کا اظہار کیا، تو میں اس لیے بھیجا تھا کہ تم نذرانے اکٹھے کر کے لے آؤ.
ایسی ماں تھی یار، سبحان اللہ. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر بہت فرمائے. آپ بائی برتھ مکی ہیں، مگر مدینہ پاک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کی حاضریاں ہوتی ہیں، اور ان کی سیرت میں خیر وہ سخاوت بھی بہت ہے، اللہ پاک کرم فرمائے. سفر اور طالب علم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی بات یاد آ گئی کہ طالب علم کو تو لوہے کے جوتے بنانے چاہیے، کہ اس کو تو سفر بہت کرنا ہے.
تو یعنی جس نے علم حاصل کیا ہے مشقت سے ہی کیا ہے، اور مشقت سے ہی بڑا مرتبہ حاصل ہوگا. تو ہمارے ناظرین بھی یہ ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ ہم نے راہ علم میں آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ علم حاصل کرنا ہے. تو جب اخلاص ہوگا اور ایک کڑن ہوگی، ایک جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ علم دین کی بڑی منازل ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے. آئیے اس سیگمنٹ کے آخر میں بھی ہم سوال شامل کرتے ہیں.
نگرانِ پاکستان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ہمارے بزرگان دین تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بہت سے دیگر علوم پہ عبور حاصل کر لیا کرتے تھے، ایون کہ وہ بہت سی مختلف زبانوں میں کتابیں لکھ دیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان کے قواعد سیکھنے میں بہت سا وقت لگ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے ارشاد فرما دیں.
بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت، ویسے رحمت تو اللہ تعالیٰ کی سب پر ہے، کفار پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، چرند پرند درند سب پر اس کی رحمت ہے، اور بعض پر جو خاص رحمتیں ہوئی. اب میرے آقا غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ آئے، مادرزاد ولی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ نے کون سی عبادت کی؟ کچھ مطلب دنیا میں آنے کے بعد ہی عبادتیں ہونی ہیں نا.
پیدائشی ولی، پیدائشی عالم بھی ہوئے،
بغیر علم کے تو ولایت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی آپ نے. تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، اعلیٰ حضرت 14 سال کے نہیں ہوئے تھے، مفتی صاحب بن گئے تھے. تو یہ خاص عنایتیں ہیں اللہ پاک کی، اور اللہ پاک کی رحمت عام ہے. ہم کوشش کریں، اس کی بارگاہ میں جھکے رہیں، دعا کرتے رہیں، یوں سستی نہ کریں کہ میں نہیں کر سکتا، اللہ سے طلب کر لیں، دعا کرتے رہیں. اور ماحول جو ہے نا، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے اسد بھائی گھر کا ماحول ہی ایسا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے والد صاحب سے پڑھا، اپنے بچوں کو پڑھایا. اچھا اعلیٰ حضرت کے والد کا میں نے پڑھا کہ انہوں نے بھی اپنے ابا سے پڑھا تھا. گھر کا ماحول ایسا ہو، پھر معاشرے کا ماحول، اور پھر پہلے کے دور، اب کا دور. اب تو مصروفیت ہی مصروفیت ہے، مصروفیت ہی مصروفیت ہے. ہر وقت مصروفیت ہے، اور اس وقت اس طرح کی مصروفیت نہیں ہوتی تھی تو دل جمعی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، دل جمعی کے ساتھ وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور اپنے والد صاحب سے پڑھ رہے ہیں، گھر کا ماحول ایسا ہوتا. اب وہ سلسلے نہیں تو پھر آزمائش
بھی ہے. وہ روایت بھی آپ کے پاس ذہن میں آ رہی تھی، تیرا گھر تجھے کفایت کرے،
یہ بھی ہے
بیجا تعلقات ہمارا، اس سے بھی رابطہ، اس سے بھی
فرینڈ کا ٹرینڈ نہیں تھا پہلے.
اچھا دوستی اگر کرنی بھی ہو تو اس کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا، جو درجے میں سب سے زیادہ ذہین طالب علم ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے، خوف خدا والا ہے، تو اس کے ساتھ تعلق اگر استوار کیا جائے. بعض اوقات وہ دائیں بائیں آگے پیچھے پتہ نہیں کس کس طرح کے فضول قسم کے دوست بنائے جا رہے ہوتے ہیں، اب وہ وقت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں. ایسوں کے ساتھ اگر دوستی ہوگی تو کتاب کی دوستی ملے گی، قرآن کی دوستی ملے گی، درود پاک سے محبت ملے گی، اور اس راہ کی طرف یہ مزید آگے بڑھے گا.
سائل محترم نے جو سوال کیا، جن کی نمائندگی کر رہے ہوں، تو وہ اپنی مصروفیات پہ غور کریں، اپنے صحبت پہ غور کریں، اپنے دوستوں پہ غور کریں، تو ان چیزوں سے یہ جو مسائل یہ بیان کر رہے ہیں اس میں بہتری ہو جائے گی،
حل کی طرف پہنچ جائیں گے
جی انشاءاللہ. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے.
راہ علم راہ جنت.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلسلہ ہے راہ علم راہ جنت، اور اس کا بہت ہی خوبصورت اور معلوماتی سیگمنٹ ہے تندرستی ہزار نعمت ہے. اس کے اندر آج جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حافظ شہزاد. آئیے ان کے ہم ٹپس لیتے ہیں.
میرا نام ڈاکٹر شہزاد محمود شاہد ہے، میں سول ہاسپٹل فیصل آباد میں بطور کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن کام کر رہا ہوں. آج کے اس ٹاپک میں میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ جو کہ آرتھوپیڈک کلینکس میں مریض کے جانے کی دنیا میں سب سے بڑی وجہ کمر درد، جس کو لو بیک پین کہتے ہیں. اکثر جو مریض ہیں کسی بھی عمر سے، چاہے جوان ہیں یا بڑھاپے کی عمر ہے، کمر درد کے مرض میں کسی نہ کسی عمر کے حصے میں جو ہے کوئی نہ کوئی دوچار ہوتا ہے. اس کی وجوہات کی طرف آتے ہیں تو ہڈیوں اور جوڑوں کے جو مسائل ہیں ان میں جو یونیورسل کاز ہے وہ لیک آف ایکسرسائز ہے، ورزش کا نہ ہونا، کیونکہ ورزش جو ہے وہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتی ہے اور جسم کے جو پٹھے ہیں، لیگامنٹس ہیں، ان کو بھی لچکدار رکھتی ہے، جس سے جو ہے جوڑوں اور پٹھوں کے مسائل کم ہوتے ہیں. کمر درد کی جو سب سے کامن وجہ ہے وہ عموماً وزن اٹھانے کے بعد جو ہے لوگ اس شکایت میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی پٹھوں کا کھچاؤ یا لیگامنٹس کا سٹرین اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ ڈسک پرولیپس، ڈسک کا ہل جانا جو ہے وہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی وجہ ہے وہ ہڈیوں کی مختلف قسم کی بیماریاں، جس میں آسٹیو ملیشیا اور آسٹیو پروسس آ جاتی ہیں. اور اگر وزن زیادہ ہوگا تب بھی کمر درد کے مسائل جو ہیں وہ اس میں جو ہے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں. اور سگریٹ نوشی بھی جو ہے اس مرض کو، کمر درد کو جو ہے وہ اس کی وجہ بن جاتی ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ریگولر ورزش ہے، واک ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ کمر کی ورزش جو ہے وہ اس کے لیے بڑی مفید ہے. اور دوسرا جو ہے ایک اکثر مریض سوال بھی کرتے ہیں کہ کس بیڈ پر لیٹا جائے، کس پوزیشن میں لیٹا جائے، تو اس کا طریقہ جو ہے وہ سنت طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا، جو سونے کا سنت طریقہ ہے وہی کمر درد سے بچاؤ کا طریقہ ہے، کہ دائیں کروٹ جو ہے اپنے نیز اور ہپس کو فلیکس کر کے، یعنی ٹانگوں کو فولڈ کر کے جو ہے وہ اگر لیٹا جائے تو کمر کے پٹھوں، لیگامنٹس اور ڈسک جو ہے اس پر پریشر جو ہے وہ کم آتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم گائیڈ لائنز ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ یاد دہانی کے لیے جو ہے وہ تین اس کے پوائنٹس ہیں کہ سٹ سمارٹ، स्टैंड स्मार्ट एंड लिफ्ट स्मार्ट, कि ये चीज़ें जो है कि बैठना है तो कैसे बैठना है, अगर खड़े होना है तो कैसे खड़े होना है, और तीसरा अहम जो नुक्ता है कि लिफ्ट स्मार्ट, कि अगर वज़न उठाना है तो वो किस तरीके से उठाना है। बैठने का तरीका ये है कि कमर को जो है जो इसका नेचुरल पोस्चर है उस तरीके से स्मार्ट तरीके से बैठा जाए, ना आगे को ज़्यादा झुका जाए ना पीछे को ज़्यादा टेक लगाई जाए, बल्कि स्मार्ट तरीके से कुर्सी के साथ टेक लगा के और हो सके तो जो कमर का खम है उसमें पीछे तकिया रख के जो है बैठा जा सकता है। और जब भी खड़े हों तो एक तरफ झुकाव की बजाय जो है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से एक जिस्म का लेवल बरकरार रखते हुए जो है वो खड़े हुआ जाए। और तीसरा अहम पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बहुत कॉमन जो इसकी प्रेजेंटेशन है या लोग कमर दर्द में मुब्तला होते हैं वज़न उठाने के बाद, अक्सर लोग आते हैं कि पानी का कैन उठाया, या घर में ख़वातीन कहती हैं कि हमने कोई फर्नीचर उठाकर इधर से उधर किया तो उसके बाद कमर दर्द स्टार्ट हुई, तो उसका तरीका ये है कि जब वज़न उठाया जाए तो कमर पर वज़न जो है वो ना उठाया जाए कमर के ज़ोर पर, बल्कि टांगों के ज़ोर पर जो है वो वज़न उठाया जाए, और वज़न उठाने के लिए झुका ना जाए बल्कि पूरा बैठ जाए और बैठ कर के जो है वो वज़न को उठाया जाए। और फिर भी अगर किसी को जब ये मर्ज़ हो जाए तो फिर अपने मुआलिज से जो है वो मशवरा किया जाए, और ताकि मुआलिज जो है डॉक्टर उसकी तशखीस करके आपको बेहतरीन उसकी गाइडलाइंस दे जा सके, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्जिश को एक्सरसाइज को अपना मामूल बना लें, और ऐसा करने से इंशाल्लाह हड्डियों और जोड़ों के अमराज से बचा जा सकता है।
अल्लाह पाक हमें अच्छी सेहत भी दे और इबादत की तौफीक भी अता फरमाए। आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है नुमाया कारकर्दगी।
राहे इल्म राहे जन्नत, राहे इल्म राहे जन्नत, राहे इल्म राहे जन्नत, राहे
नाज़रीन, आज हमने प्यारे अकालसलातम की सहाबा पर शफकत के बारे में सुना, मुसावात के बारे में जो इस्लाम का दर्स है उसके मतलब भी मदनी फूल हासिल किए। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितनी मशक्क़तों के साथ इल्म दीन हासिल किया इसके मतलब भी सुना, सवालात के जवाबात भी हुए। अल्लाह करीम हमें याद रखने की, अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।